اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ویسے تو سارے ہی مہینے اللہ کے ہیں, لیکن جب خاص نسبت ہو جاتی ہے کسی چیز کی طرف اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. رمضان کی اہمیت بتلانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے, ورنہ تو شعبان بھی اللہ کا مہینہ ہے, رمضان بھی اللہ کا مہینہ ہے. اور اس ماہ مبارک کی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے تھے. البتہ امت کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ 27 کے بعد روزے نہ رکھیں, تاکہ رمضان مبارک میں جب داخل ہوں تو نشاط کے ساتھ داخل ہوں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول رمضان المبارک میں تو روزے چونکہ فرض ہوتے ہیں رکھنے ہی کا تھا, اس کے بعد پھر کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھتے تھے. اور عام معمول یہ تھا کہ مہینے میں تین روزے, یہ تین روزے کبھی آپ شروع عشرے میں رکھتے تھے, کبھی درمیان میں, اور کبھی آخری میں, تاکہ مہینے کے تینوں عشرے وہ روزوں سے خالی نہ رہیں. کبھی شروع کے عشرے میں رکھ لیا, کبھی درمیان میں, اور کبھی آخری میں. اور اسی طرح سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13, 14, 15 تاریخ کے روزے بھی رکھا کرتے تھے. لیکن اس ماہ مبارک میں, یعنی شعبان کے مہینے میں, تو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان کے مہینے میں اور کسی مہینے میں نہیں دیکھا. تو اس اعتبار سے خلاصہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. یہ بھی فضیلت کی بات. اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے ایک رات بھی ایسی رکھی ہے جس کو نصف شعبان بھی کہا جاتا ہے, اور لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے, شب رات بھی کہا جاتا ہے. تو یہ رات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رکھی ہے تاکہ بندے اس رات میں پاک صاف ہو کر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں, اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ نعمتوں کے وہ مستحق بن جائیں. جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو گے تو شمار کر نہیں سکتے. اسی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف بہانوں سے نوازتے رہتے ہیں. شب رات شعبان کی یہ رات آ گئی, پھر رمضان مبارک میں شب قدر آ گئی, اسی طریقے سے محرم کے کا عاشورہ کا روزہ آ گیا, اور اسی طرح عشرہ ذی الحجہ آ گیا, پورا ماہ مبارک رمضان المبارک کا آ گیا. یہ سب نوازنے کے بہانے اللہ رب العزت کے, کہ اللہ تعالیٰ بہانے بہانوں سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں. ہمارے یہاں جو صبح حدیث بیان کی جاتی ہے, ابھی کل ہی غالباً میں نے یہ حدیث روایت بیان کی کہ اللہ رب العزت تو تمہارے کھانے پینے کے بعد الحمدللہ کہنے پر بھی خوش ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو ایسے کریم ہے کہ پانی پینے کے بعد اگر کوئی شخص کہے الحمدللہ, یا کھانا کھانے کے بعد کہے الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. تو اللہ تعالیٰ تو کریم ہے, اور وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ کس موقع پر مجھے یاد کرتا ہے. تو یہ خاص مواقع اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائے کہ بھئی اب تک اگر غفلت میں گزری ہے تو کم از کم اب جو رات آ رہی ہے اس کو مستعدی کے ساتھ گزار لو, غفلت میں نہ گزارو. تو یہ اللہ رب العزت کے نوازنے کے طریقے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان نعمتوں کی طرف سے بہت ہی غفلت میں رہتے ہیں. نعمتان مغمون, فیہما کثیر من الناس، کہ اکثر لوگ جو ہے ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت کا ہونا اور فراغت کا ہونا. آدمی سوچے کہ خدا نہ کرے اگر صحت نہ رہی تو چاہے فارغ ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا. بعض لوگ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کام کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتا، صحت ختم ہو گئی، نہ کھڑے ہو کے عبادت کر سکتا، نہ زبان ہلتی ہے، نہ ہاتھ ہلتا ہے، اور جسم سے جان گویا نکل گئی. اب صحت نہیں ہے، فراغت ہی فراغت. اس سے پتا چلا کہ یہ صحت کا ہونا یہ بھی بڑی نعمت، اور بعض اوقات فراغت یہ بڑی نعمت، یعنی دونوں ہی نعمتیں. تو بعض اوقات صحت ہے لیکن فراغت نہیں، صبح سے لے کر شام تک آدمی مشغول ہے، اسے کوئی کام کہہ دو کہ یہ سب بس کیا بتاؤں، فرصت نہیں مل رہی. چھوٹا سا کام ہوتا آدمی نہیں کر پاتا کہ صاحب مجھے جو ہے وہ فرصت نہیں. تو بہرحال مقصد یہ کہ یہ اللہ رب العزت نے جو رات اب آ رہی ہے، الحمدللہ جسے صحت بھی ہے، جس کے بعد فراغت بھی ہے، تو اس کو غنیمت سمجھ لیا جاتا ہے. ورنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آدمی کے پاس نہ صحت رہتی نہ فراغت رہتی، یا دونوں میں سے ایک چیز نہیں رہتی. تو جو چیز بھی نہ ہو تو بڑا نقصان، صحت نہ ہو تو مشکل، اور اگر فراغت نہ ہو تو بھی مشکل، کچھ کر نہیں سکتا آدمی. اس لیے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ صحت بھی ہے اور فراغت بھی ہے، اسے کم از کم ان دنوں کی اور راتوں کی جو آنے والے ہیں اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اتنی صحت کا مالک جو ہے تو اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے، اس کی عبادت کر سکتا ہے، اتنی فرصت تو ہم نکال ہی سکتے ہیں. کسی نے کہا نا کہ فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی، فرصت نکالنی پڑے گی. آدمی یہ کہے کہ صاحب مجھے فرصت نہیں، بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو مرنے کی بھی فرصت نہیں. ہر مرنے کے لیے فرصت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جب آئے گی تم فارغ ہو یا نہ ہو وہ لے کے جائے گا اپنے ساتھ، حتیٰ کہ تم کام میں مشغول ہوگے تب بھی اٹھا کے لے جائے گا، کام کے لیے گھر سے نکلے ہوگے تب بھی نہیں چھوڑے گا، اور کام کر کے گھر پہ آئے ہوگے تب بھی نہیں چھوڑے گا. جس نے لے کے جانا ہے وہ تو اپنا کام پورا کرے گا، اس لیے اس کے لیے کسی فرصت کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو فرصت کا زمانہ ہے اس کی تیاری البتہ کرنی چاہیے. اس لیے موت تو ایسی چیز ہے کہ نہ وہ فارغ بندے کو دیکھتی نہ مصروف بندے کو دیکھتی، وہ تو لے جاتی، جب جان جاتی ہے تو وہ تو جا کے رہتی ہے. اس لیے ہمیں اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ صحت بھی ہے فراغت بھی ہے، ہمیں چاہیے اس کی ہم قدر کر لیں. اللہ کے جو نیک بندے دنیا سے گزرے انہوں نے اپنی سے ان دونوں نعمتوں کی خوب قدر کی. اللہ نے مال دیا یہ بھی ایک نعمت، صحت دے دی یہ بھی ایک نعمت، فراغت عطا فرما دی یہ بھی ایک نعمت. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے ائمہ میں سے ہیں، بڑے بزرگان دین میں سے ہمارے. اللہ نے ان کو مال بھی دیا، صحت بھی دی اور فراغت بھی دی کہ اللہ کا نام لیا خوب انہوں نے. لیکن ان کے معاملات، ان کے جو واقعات ہیں وہ پڑھتا ہے آدمی تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے. حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے ایک مرتبہ، تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے خواہش کی کہ حضرت آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اللہ کے نیک بندے جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو بعض لوگ اگر اجازت ہوتی تو بہت سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی سفر میں ساتھ چلتے ہیں. اس طرح سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، خدمت کا موقع بھی ملتا ہے، اور سفر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جتنا آدمی سیکھتا ہے کہیں اور نہیں سیکھتا، اس لیے کہ فرصت ہی فرصت ہوتی. تو سفر میں بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. تو جب حج کا سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے لوگوں کو پتہ چلا، اب بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی سفر حج پہ جائیں گے آپ کے ساتھ. فرمایا کہ بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ سب لوگ اپنے جتنے بھی اخراجات ہیں حج پر ہونے والے وہ سب ایک تھیلی میں جمع کر کے مجھے دے دو تاکہ راستے میں انہیں خرچ کرتا رہوں. تو سب نے جتنا بھی خرچ ہونا تھا اس زمانے کے اعتبار سے ایک تھیلی میں جمع کیا، اور سب نے اپنی تھیلیاں جو ہیں وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا دی. انہوں نے ان تھیلیوں پر نام لکھ کر یا نشانی لگا کر ایک صندوق میں رکھ دیا، اور فرمایا کہ بھائی راستے میں جو کچھ میں خرچ کروں گا تو مجھے سہولت رہے گی تاکہ ہر وقت مانگنا نہ پڑے لوگوں سے. اب سفر حج شروع ہوا، آج کل کی طرح تو تھا نہیں کہ جہاز میں بیٹھے اور چار گھنٹے بعد جدہ پہنچ گئے، وہاں تو مہینوں لگتے تھے اور ان مہینوں میں پھر رات دن تہر پھیر، کھانا پینا اور بہت ساری مشاغل ہوتی تھی، بہرحال راستے میں خرچ بھی کرتے رہے. اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں جو قیام جتنے دن رہا اس دوران جو اخراجات ہوئے، کھانا پینا جو اخراجات، وہ تو تھے ہی. اس کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے ہر ایک حاجی سے یہ پوچھا جو ان کے ساتھی تھے کہ وہ تمہارے تلواروں نے کوئی چیز منگائی ہو تو مجھے بتا دو. تو جس نے جو بھی فرمائش کی اپنے ساتھ لے گئے اور لے جا کر بازار سے اس کو چیز بھی دلا دی تو بھئی یہ تمہارے گھر والوں کی جو فرمائش ہے وہ پوری کر. اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ میں بھی جو ہے رہ کر ٹھہر کر جو کھانے پینے کے اخراجات تھے وہ تو تھے ہی. بعد میں پھر ان سے کہا کہ مکہ مکرمہ سے اگر کوئی چیز لینی ہو یا گھر والوں کی کوئی فرمائش ہو تو بتا دو. تو لوگوں کو جو چاہیے تھا وہ ان کو بتا دیا، آپ ساتھ لے گئے اور لے جا کر جو چیز دلانی تھی وہ دلا دی. اس کے بعد پھر واپسی کا سفر شروع ہوا. تو منزل بمنزل طے کرتے ہوئے جب اپنے مقام پر پہنچے وہاں پر بھی ایک لوگوں کو عظیم الشان دعوت کی، اور جب دعوت سے فارغ ہو گئے تو ہر ایک کو اپنی طرف سے ایک ایک تحفہ بھی دیا. اور اس تحفے کے بعد اس صندوق کو کھولا جس میں رقم تھی حاجیوں کی، ان کی تھیلیاں جوں کی توں بندی ہوئی رکھی تھی وہ سب ایک ایک کر کے واپس لوٹا دی. فرمایا کہ بھئی یہ سب کچھ جو کچھ ہوا میری طرف سے اور تمہاری یہ امانت ہے، واپس لو. اب بتائیے یہ بغیر اللہ کی توفیق کے کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے بندے آج بھی موجود ہیں. ابھی چند سال پہلے تک، غالباً چار پانچ سال پہلے تک، ایک صاحب مکہ مکرمہ میں نے دیکھے اور وہ سال ہا سال سے لوگوں کو حج کرا رہے تھے. تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 2000 آدمی تو حج کرتا تھا. اور اس وقت پھر وہ جو حج کراتے تھے تو سارے اخراجات خود برداشت کرتے تھے، اور صبح دوپہر شام کا کھانا خود برداشت کرتے تھے، اپنے خیمے لگاتے تھے، اپنی گاڑیاں تھیں جو حاجیوں کو منا اور عرفات اور مزدلفہ اور پھر مکہ مکرمہ یہ آن لانا لے جانا سب ان کی طرف سے، ایک ٹیڑھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا. کتنے مدینے کے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ ان کے خرچ پر حج کیا کرتے تھے، یعنی مدینہ منورہ سے آگے اپنی گاڑی میں اور اس کے بعد پھر پورے زمانے حج میں، چاہے وہ 10 دن ہوں 12 دن ہوں، وہ سب ان کے خرچ پر ان کے خیموں میں ٹھہرتے تھے، آنا جانا یہ سب ان کے خرچ پر. اس زمانے میں ایسے موجود، بلکہ ان کی بیوہ نے بعد میں اعلان کیا کہ بھائی حاجی صاحب جو کام کیا کرتے تھے انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں یہ جاری و ساری رہے گا. تو غالباً آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو صبح کے وقت پورے سال مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی صبح کا ناشتہ عام لوگوں کو فری تقسیم ہوتا ہے، اب اس میں چاہے وہ سینکڑوں لوگ ہوں ہزاروں لوگ ہوں، ایک خاص مقدار میں بن کے آتا ہے جو بھی آ کے لے جائے. اور یہ کوئی زکوٰۃ خیرات نہیں، بس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ نے دیا بھی ایسے. تو عبداللہ بن مبارک کا زمانہ تو بے شک بڑا مبارک زمانہ ہوگا، لیکن اس زمانے میں بھی اللہ کے نیک بندے، میں نام بھی بتا دوں تاکہ آپ لوگ ان کے لیے جو احسان ثواب بھی کرتے رہیں، حاجی نذیر احمد صاحب ان کا نام، لاہور کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا، مدینہ منورہ ہی میں تدفین ہوئی، دیکھیے انتقال بھی اللہ نے وہیں کرایا، جنت البقیع میں دفن ہوئے. تو ایسے نیک کام کرنے والے آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے مال کو بھی اللہ کی نعمت سمجھا اور اس جگہ پر خرچ کیا جہاں کرنا چاہیے تھا، اپنے اوقات کو بھی خرچ کیا. ایک دفعہ غالباً زندگی میں بھی ان کے خیمے میں گیا تھا کسی صاحب سے ملنے کے لیے، تو دوپہر کا ٹائم تھا غالباً یا رات کا ٹائم تھا، تو مجھے بھی زبردستی وہاں کے لوگوں نے کہا بیٹھ جائیں دسترخوان پہ. تو میں نے اس وقت پھر ان حاج صاحب کی زیارت بھی کی، آئے وہ فردن فردن ایک ایک آدمی سے ملنا، ایک ایک آدمی سے پوچھنا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اور پھر اہتمام کے ساتھ اتنا کھانا ہوتا تھا ماشاء اللہ کہ اگر کوئی 2 گھنٹے بعد بھی کھانے کے بعد آتا تھا تو کھانے کی وہی مقدار ہوتی تھی جو ایک عام آدمی کو لا کے دیتے. اللہ رب العزت نے اتنا نوازا. تو بہرحال یہ واقعہ تو مجھے ذہن میں آ گیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں یہ خدمات انجام دی، لیکن اس زمانے میں بھی الحمدللہ اللہ کے نیک بندے موجود جو یہ کام کرتے ہیں. ابھی مجھے ذہن میں آیا کہ ابھی جو سوال اس کے حالات ہوئے اور وہاں کے لوگ جو بےچارے در بدر ہوئے، ہمارے بزرگ انہوں نے صاحب کو متوجہ کیا اور کہا کہ بھئی بڑے حالات وہاں کے خراب ہیں اور وہاں لوگوں کو بڑی ضرورت ہے مال کی بھی اور دیگر چیزوں کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ مت بتلائیے کہ وہاں کے حالات اچھے ہیں یا برے، مجھے صرف یہ بتائیے کہ میں نے کتنی رقم دینی، مجھے صرف یہ بتائیے کہ میں کتنے پیسے دوں، تو جتنے آپ کہیں گے مجھ سے لے لیجیے بغیر کسی اس کے. چنانچہ بڑی خطیر رقم اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے خرچ کرائی. تو بڑے بڑے لوگوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، اب وہ چونکہ حیات ہیں اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا، اور ان حائی صاحب کا اس لیے لے دیا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا عاملہ فرمائے. اور آج بھی جو لوگ اللہ کے اس دیے ہوئے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے مال میں بھی خوب برکت عطا فرمائے. تو بہرحال اس طرح کے لوگ آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، اور یقیناً یہ دنیا ایسے ہی نیک لوگوں کی وجہ سے چل بھی رہی ہے، ورنہ نہ جانے کب کی ختم ہو چکی ہو. ہم اگر اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں تو یقیناً ہمارے اعمال میں کچھ بھی نہیں. یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مرتبہ جب حج کے لیے جا رہے تھے، اپنے ایک ساتھی ان کے ساتھ تھے، تو کسی قافلے میں جا رہے تھے. قافلہ ایک جگہ رکا تو غالباً قافلے والوں میں سے کوئی ایک شخص نے ایک مرغی مر گئی تھی، وہ ایک کوڑے پر لے جا کر پھینکی. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ مرغی جیسی پھینکی، قریب ہی ایک گھر تھا جھونپڑی سی، وہاں سے ایک لڑکی نکلی نو عمر، اور جلدی سے وہ مرغی اس نے اٹھائی کپڑے میں چھپا کر جلدی سے گھر میں لے کے چلی گئی. بڑی فکر ہو گئی ایک مسلمان، اور اس طرح سے مردہ مرغی کا کیا کرے گی. بہرحال گھر گئے، جا کے پوچھا کہ بھائی اس گھر سے ایک بچی نکلی تھی اور ایک مرغی لے کے آئی ہے، اور مرغی بھی مردہ تھی، تو وہ مردہ مرغی کیوں لائی. جب اشرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے والد کا تو انتقال ہو چکا اور میرے بہن بھائی ہیں، گھر میں کوئی ہے نہیں کمانے والا، اور کئی دن ایسے گزر گئے ہیں کہ فاقوں کی نوبت آ گئی اور ہماری حالت استرار کی ہے جس میں حرام مال بھی جائز ہو جاتا ہے. اس لیے اب ہماری گزر بسر بعض اوقات اسی پر ہوتی ہے، جب کئی کے دن گزر جاتی ہے اور گزر جاتے ہیں اور کوئی آدمی اس طرح سے کوئی مردہ جانور پھینک جاتا ہے تو ہم اٹھا کے اسے لے آتے ہیں اور ہماری گزر اسی پر ہوتی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا سخت صدمہ ہوا، اپنے ساتھی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، تو انہوں نے بتایا تو ان کے پاس بھی جتنی رقم تھی وہ سب کے سب نکال کے، یعنی واپسی کا سفر کا کرایہ اپنے پاس رکھا، اس کے علاوہ ساری کی ساری رقم اس بچی کو دے دی اور کہا کہ بیٹا اس کو استعمال کرو، اور اپنے ساتھی سے کہا کہ بس اس سال ہم حج کے لیے نہیں جاتے، اس لیے کہ امید ہے مجھے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حج سے بھی بڑھ کر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں. یہ حج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت ہو. اب اگر کوئی نفلی حج کر رہا ہے اور ہمیں مسلمانوں کی ضرورت سامنے نظر آ رہی ہے، تو بجائے نفلی حج اور عمرے کے اگر ہم اس کی ضرورت پوری کر دیں تو یقیناً اللہ رب العزت اس پر حج اور عمرے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں. بہرحال وہاں سے واپس تشریف لے گئے. حضرت اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان لوگوں نے اپنی صحت اپنا وقت صحیح معنی میں اس کی قدر کی. کہنے کا مقصد تھا کہ یہ دو نعمتیں ہیں اللہ نے جو آج ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، صحت بھی اور فراغت بھی. یہ ممکن ہے کہ کوئی وقت ایسا آ جائے ہم پر، خدا نہ کرے کہ صحت نہ رہے یا فراغت نہ رہے یا دونوں ہی نہ رہیں، تو پھر اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی. اب اگر یہ سوچے کہ میں بعد میں کر لوں گا تو بات کس نے دیکھی. یہ تو آج جو وقت ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں تو کل کا بھی نہیں پتا، کچھ دیر بعد بھی کیا ہونے والا ہمیں اس کا علم نہیں. اس لیے اپنے ان اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے. بہرحال یہ مہینہ شعبان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس میں جو رات آنے والی ہے نصف شعبان کی رات، اس میں اگرچہ کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے کہ کون سی عبادت کرنی چاہیے. آج اس زمانے میں مشکل یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے بعض عبادات کو مختص کر لیا، اتنی رکعت مغرب کے بعد، اتنی رکعت عشاء کے بعد، فلاں سورت اور فلاں پہلی رکعت میں یہ اور دوسری رکعت میں یہ اور سورہ یاسین اتنی مرتبہ. تو یہ لوگوں کو پریشان کر دینے والی بات. بعض لوگ ایسے ہیں جو سورہ یاسین ہی نہیں جانتے، آتی نہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا انہیں. شریعت نے تو آسانیاں رکھی ہیں، اس لیے وہ خاص عبادت نہیں بلکہ آسانی کے ساتھ جو بھی عبادت کر سکے. کوئی آدمی صرف سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے, کوئی آدمی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے وہ کہہ لے, کوئی آدمی کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہے تو وہ عبادت کر لے, کوئی آدمی نفلی عبادات نماز پڑھنا چاہتا ہے نفلی نمازیں پڑھ لے. تو کوئی خاص متعین نہیں ہے عبادت. اور اسی طریقے سے ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں, عشاء کی نماز اگر جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور رات کے کسی حصے میں اگر آنکھ کھل جائے تو کچھ جتنا حصہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں کچھ سنت کے مطابق عبادت کر لیں تو بس انشاءاللہ اس رات کا ثواب ہمیں مل گیا. اللہ کے یہاں وزن نہیں دیکھا جاتا, عدد نہیں دیکھا جاتا, یہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کہ اس نے کتنے گھنٹے عبادت میں خرچ کیے. وہاں تو اللہ رب العزت جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی عبادت میں سنت کے ذریعے سے سنت طریقے پر کرنے کی وجہ سے وزن پیدا ہوا یا نہیں. تو سنت طریقے کے مطابق اگر آدھے گھنٹے بھی عبادت کر لیں گے انشاءاللہ وہ زیادہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی, بنسبت اس کے کہ مغرب سے لے کے صبح فجر تک ہم غیر مسنون طریقے پر عبادت کریں. اور غیر مسنون طریقہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ کہیں صلاۃ و تسبیح کہ جناب وہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو وہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں تو صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوگی, کوئی تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے بھاگ رہا ہے. تو بھائی یہ نفلی عبادتیں اجتماعی عبادتیں نہیں ہوا کرتی. نفلی عبادات تو اصل میں انفرادی طور پر عبادت کرنا ہے. آپ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں تو جماعت سے نماز کی ادائیگی یہ ہے فرائض کی ادائیگی, اور یہ جماعت سے نماز پڑھنا بمنزل واجب کے. بعض نے فرمایا سنت موکلہ اور بعض نے فرمایا کہ واجب کے درجے میں. البتہ جہاں تک نفلی عبادات کا معاملہ ہے تو نفلی عبادات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہاں تو اجتماعیت کرنی چاہیے, اور جہاں آپ سے ثابت نہیں ہے تو وہاں انفرادی عبادت کرنی چاہیے. مثلا دیکھیں تراویح کی نماز وہاں جماعت ثابت ہے, اسی طرح سے وتر رمضان المبارک میں وہ ثابت ہے, صلاۃ کسوف ہے سورج گرہن کے وقت نماز یہ ثابت ہے, اسی طرح صلاۃ الاستسقاء ہے یہ ثابت ہے. تو یہ وہ عبادات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پہ کی. تو اگر اس زمانے میں کوئی آدمی صلاۃ کسوف جماعت سے پڑھ رہا ہے یا صلاۃ استسقاء پڑھ رہا ہے یا اسی طرح سے تراویح پڑھ رہا ہے تو یہ وہ عبادات ہیں جو باوجود اس کے کہ فرائض اور واجب تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ثابت ہیں اس لیے جائز ہیں. لیکن آپ نے زندگی میں کبھی صلاۃ و تسبیح کی جماعت نہیں کرائی, تہجد کی نماز نہیں کرائی, اس لیے ہمیں بھی عبادتوں کو ان کی حدود میں رکھنا چاہیے. جس قدر جتنی عبادت آپ نے کی جس درجے میں کی اسی درجے میں رکھو. اس کی ایک مثال میں اور دے دوں, مثلا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان میں جنت البقیع تشریف لے گئے, قبرستان تشریف لے گئے, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جتنی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جس درجے میں اس عبادت کو رکھا اگر تم بھی اس درجے میں اسی نیت سے کر لو تو انشاءاللہ حق ادا ہو جائے گا. مثلا اگر ساری زندگی میں ایک مرتبہ اس نیت سے کوئی آدمی قبرستان چلا گیا نصف شعبان یا شب برات کی شب برات کو اس نیت سے چلا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے لہذا میں بھی چلا جاؤں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. لیکن ہر شعبان کی رات جانا ضروری نہیں, ہر سال کوئی ضروری نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے تھے, اگر کوئی ایک دفعہ چلا گیا انشاءاللہ اس نے اس سنت پہ عمل کر لیا جو آپ نے ادا فرمائی. اب اگر کوئی اگلے سال نہ جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں, اگر کوئی بالکل ہی نہ جائے تب بھی کوئی گناہ نہیں. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جاتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کو عبرت ہو اور یہ سوچا کرے آدمی کہ دیکھو یہ سب لوگ میری طرح ہی تھے, چلتے پھرتے تھے لیکن آج اس دنیا میں نہیں, تو کل میں بھی میرا کام بھی یہی, میں بھی یہیں آ کر پڑ جاؤں گا. لہذا ہمیں عبرت کے طور پر جانا چاہیے, اپنے عزیزوں کی رشتے داروں کی خبروں پہ بھی جائے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں ہمارا کوئی عزیز اگر وہاں ہے تو جب اس کی خبر پہ جاتے ہیں تو اسے ویسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسے زندگی میں کوئی آدمی کسی سے مل کر خوش ہوتا ہے. اب اس کی حقیقت تو اللہ جانتے ہیں, میں اس موضوع کو الحمدللہ پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، لیکن میرا اتنی بات ثابت ہے کہ ہم اگر سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب بھی ملتا ہے، اگرچہ وہ ہمیں سنائی نہیں دیتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بھی ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن بالاثر، وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. یہ آدمی سلام کرے ان کو کہ قبر والو اللہ کی سلامتی تم پر نازل ہو، السلام علیکم یا اہل القبور، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے اور ہماری بھی کرے، تم ہم سے پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، یعنی انشاءاللہ بكم لاحقون، ہم تمہارے ساتھ ان قریب ملنے والے، یعنی آپ ہم سے پہلے آ گئے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم بھی آ جائیں. جانا تو ہے ہر ایک نے، کوئی رہنے والا نہیں. آدمی اپنے اوپر والوں پر غور کر لے، کسی کے والد نہیں پھر والد کے والد نہیں پھر ان کے والد نہیں، نانا نہیں پر نانا نہیں، دادا نہیں پر دادا نہیں، وہ آخر اس دنیا کی حقیقت تو تھے لیکن آج افسانہ بن گئے، ایک دن ہم بھی افسانہ بننے والے ہیں. لیکن جو اعمال ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق انجام دیں گے، یقیناً وہ اعمال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام آنے والے ہیں. اس لیے اس ماہ مبارک میں ایک تو یہ کہ کثرت سے آدمی روزے رکھے. روزے پر یہ بات بھی ذہن میں آ گئی کہ شعبان 15 شعبان کا جو روزہ ہے یہ سوائے ایک حدیث سے اور ثابت نہیں ہے، اور وہ حدیث بھی قوی نہیں ہے، ضعیف ہے. اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ سنت سمجھ کے روزہ نہ رکھو، یعنی اس خاص دن میں. البتہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے اس نیت سے روزہ رکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے تو 15 شعبان یہ بھی تو شعبان ہی کا دن ہے، اس نیت سے روزہ رکھو گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن خاص 15 شعبان کو روزہ رکھنا ثواب کی نیت سے رکھنا، اس میں بعض علماء نے کہا کہ احتیاط اس میں ہے کہ خاص اس سنت سمجھ کے نہ رکھے. ویسے کوئی رکھنا چاہے، یا تو یہ کہ وہ پہلے سے رکھتا آیا تھا آج بھی رکھ لیا اس نے، مثلا کوئی جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا جمعہ کا رکھتا ہے، پتہ چلا کہ نصف شعبان 15 شعبان جمعے کی ہے لہٰذا جمعے کا روزہ رکھ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں. یا یہ کہ شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. تو سننا سمجھ کے نہ رکھے. اصل میں یہ وہ باریک فرق ہے جو ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. دین اتباع کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ کریں گے یہ اتباع ہے، اور جو نہیں فرمایا اگر وہ کریں گے یہ خواہش نفس، یہ فرق ہے بس. بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ لیا اس میں کیا برا کیا، یا فلا عمل کر لیا دعا کر لی نماز جنازہ کا کیا برا کیا. بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں کریں، جو آپ سے ثابت ہے وہ کر لو. جیسے اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت نہیں، یعنی دعا تو ثابت ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ پڑھا کرتے تھے آپ، لیکن ہاتھ اٹھا کر مانگنا ثابت نہیں. اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد جب دعا مانگو تو اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دعا پڑھ لو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ اور سمجھ کر مانگو اللہ سے، اور اس کے بعد کوئی مختصر سی چھوٹی سی دعا اور بھی مانگ لو کوئی، جب اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے تو اسے بھی قبول فرما لیں گے ساتھ. یہ ایک فائدے کی بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ایک قبول فرمائیں گے، اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ دوسری دعا تو تم مانگ رہے ہو وہ قبول نہ فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس دعا کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹی سی دعا بھی مانگ لو، البتہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. تو بس بات یہ ہے کہ خواہش نفس پر عمل ہم نے نہیں کرنا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا ہے کہ کیا طریقہ. شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے معاملات آتے ہیں جہاں ہمیں حصہ مل رہا ہوتا ہے نیکیوں میں سے، ثواب میں سے، اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے، وہاں شیطان کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو سارا حصہ تو لے جانے نہیں دوں گا، لہذا وہ کہتا ہے اپنا حصہ بھی لگانا میں نے. چنانچہ اس نے اب اس رات میں یہ کیا کہ آتش بازی کا معاملہ شروع کر دیا، بلکہ پورے مہینہ مسلمان اسی کام میں لگے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہوا نہیں پائیں گے عام طور. جب ایک غلط کام کریں گے تو دوسرے کام کی توفیق سلب ہو جاتی. جو لوگ 30-40 میں کریں گے خوب دھڑلے سے لاکھوں روپے خرچ کریں گے وہ میراث تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ غلط کاموں میں تو خوب بڑھ رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر کر رہے ہیں جو سنت نہیں ہے، لیکن جو ضروری چیز ہے میراث کا تقسیم کرنا وہ کوئی نہیں کرتا. حق کھائے جا رہے ہیں، کوئی دیوا قبضہ کر لیتی ہے، کوئی بھائی قبضہ کر لیتا ہے، لیکن حق والوں کو حق نہیں ملتا. لیکن باقی ان سے کام کرا لو کہ ہر جمعرات پکی کھانا جناب پکا کے ضرور بھیجنا ہی بھیجنا ہے، اور جناب ہر تیجے کو ہر 40ویں کو اور ہر سال پہ جناب دس دیگے پکانی ہیں, یہ سارے کام خوب خوب کریں گے لیکن یتیم کو اس کا حق نہیں دیں گے. اسی طریقے سے جو لوگ بدعتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ سنت طریقے ان سے انجام نہیں دیے جاتے, وہ الٹے سیدھے طریقے تو خوب انجام دیں گے لیکن سنت طریقہ اس کی توفیق ان سے سلب ہو جاتی ہے. تو رات جاگنے کی جو عبادت کرنا کا ہے وہ ساری رات بس پٹاخے بھورتے رہتے ہیں, آتش بازی میں مشغول رہتے ہیں, یا پھر گھر کی خواتین کو اس میں لگا دیا کہ حلوہ پکاتی رہو گی, اب پتہ چلا وہ بیچاری شب رات کا حلوہ بنا رہی ہے. تو یاد رکھو نہ شب رات کا حلوے سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس کا آتش بازی سے کوئی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگ سے دور کرنا چاہتے ہیں اور ہم آگ میں گرنا چاہتے ہیں, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہم خرید کر آگ لا رہے ہیں, پیسوں سے خرید کر اپنے گھروں کو جلا دیتے ہیں, بعض اوقات اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں اس آگ میں. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں آگ سے نجات عطا فرما دیں لیکن ہم اس آگ میں خود بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ اپنی اولاد کو منع کرتے کہ چلو جی کوئی بات نہیں تو پھل جڑی ہے, یہ پہلے شروع میں پھل جڑی ہی ہوتی ہے, اس کے بعد ہی پٹاخہ ہوتا ہے اور پھر دھماکہ ہوتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے نا, پہلے تو آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی کسی کی کوئی چیز پڑی ہے چپ کر کے اس کو دی نہیں کہ 10 روپے پڑ گئے اڑا کے جیب میں رکھ لیے, باپ کو بتایا کہ میں نے فلاں جگہ پیسے پڑے تھے, اس نے بھی کہا اچھے چلو کوئی بات نہیں رکھ لو. تو یہ ایک طرح سے ہم نے شہ دے دی اس کو, اب آئندہ اگر 100 روپے پڑیں گے تب بھی وہ کہے گا باپ نے پہلے اجازت دی تھی, یہ بھی جائز ہوگا 100 روپے بھی رکھ لے گا. پھر گھر میں کسی کے پڑے نظر آئیں گے 1000 روپے وہ بھی رکھ لے گا جیب میں, اس کے بعد پھر نظر نہیں آئیں گے تو چوری کرے گا اور پھر آہستہ آہستہ ڈاکے ڈالے گا. تو یہ آہستہ آہستہ چلتا ہے آدمی, اسی طریقے سے یہاں بھی معاملہ ہوتا ہے, پہلے پھل جھڑی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جناب پتہ چلا کہ جی وہ دوسرے چھوٹے اور پٹاخے ذرا اس طرح کے, پھر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس سے خود بھی نقصان پہنچے دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے, پھر اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب شب رات ہے یہ تو ضروری چیز ہے. ہندو دیوالی مناتے ہیں ہم شب رات مناتے ہیں, کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ وہ بھی دیے روشن کرتے تھے, اب لائٹیں آ گئی ہیں لہٰذا اب کمکمے روشن ہوتے ہیں, ورنہ ہمارے یہاں بھی مسجدوں پر یا موم بتیاں روشن کی جاتی تھی یا چھوٹے چھوٹے چراغ لے کے اس میں وہ چراغ جلایا کرتے, اپنے بچپن میں ہم نے دیکھا ہی. اور آج بھی جہاں کہاں لائٹ وائٹ نہیں ہے تو شب رات پر اس طرح کا چراغا کرنا ایک ضروری تصور ہے مسلمان, حالانکہ چراغا سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہ لائٹ تھی نہ تیل ہوتا تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اس کا مطلب وہ تو بےچارے محروم ہی چلے گئے سارے کے سارے, کیونکہ صحابہ کرام نے شب رات منائی نہیں اس طرح سے, نہ آتش بازی کی اور نہ ہی جو ہے وہ مسجدوں کو روشن کیا اس طرح سے کہ قدم قدم پر جو دیے جلائے ہوں یا موم بتیاں جلائی ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ محروم گئے؟ یقیناً انہوں نے صحیح دین پر عمل کیا, اور آج شیطان نے یہ حصہ لگا دیا اپنا تاکہ مسلمانوں کو دین سے دور کر دے, اس موقع پر بھی ان کو خرافات میں مبتلا کر دیا کہ کوئی جو ہے پٹاخے پھوڑتا رہے, کوئی ساری رات جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہے, پورے شہر میں ہم چراغا دیکھتے پھر رہے ہیں صاحب موٹر سائیکل پہ, آج اس مسجد میں گئے اس مسجد میں گئے, اور پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں ہے, یہ دیکھنا بھی یہ کیسی سجیوی ہے وہ کیسی سجیوی ہے اور فلاں جو ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے, یا مسجد میں بیٹھ گئے گپ شپ ہو رہی. 2, 4, 5, 10 دوست جب ہو جاتے ہیں پھر دین کی بات کم ہوتی ہے اور گپ شپ زیادہ ہوتی ہے, سارے زمانے کی قصے کہانیاں اور وہاں پر آ کر جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو مسجد میں ویسے دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے, تو یہ بات کب جائز ہوگی بھائی؟ جاگنے کے بہانے سے سارے گھر والے بچوں کو بھیج دیتے ہیں مسجد میں پتہ چلا کہ یہاں بیٹھ گپ شپ ہو رہی. اس کے علاوہ جو خرافات اور خرابیاں وہ ایک الگ کہانی, لیکن یہ سب چیزیں ہوتی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ شیطان حصہ اپنا لگاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو صحیح دین پر عمل کرنے سے روکا جائے. تو اپنا حصہ اس نے کہیں حلوے کی شکل میں لگا دیا, کہیں پٹاخے اور آتش بازی کی شکل میں لگا دیا. تو یقین یاد رکھیے کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں, نہ آتش بازی سے اور نہ ہی حلوے مانڈو سے. سارے سال حلوے کھاؤ کون منع کرتا ہے, نام تو بدنام مولوی کا کرتے ہو, کھاتے سب لوگ. آپ دیکھو گا کہ حلوہ پوری والے کی دکان پہ رش کس کا ہوتا ہے, وہاں آپ کو داڑھی والے نظر آئیں گے, سارے محلے کے لوگ نظر آتے ہیں, بڑے بڑے اچھے خاصے لوگ دیکھیں گے جناب صبح کھڑے ہوتے ہیں. اتوار کے دن چلے جائیے 12 بجے تک ختم نہیں ہوتا, ناشتہ چل رہا ہوتا. تو کوئی منع نہیں ہے, ناجائز چیز نہیں ہے, لیکن اس کو دین سمجھ کے جو ہم کر رہے ہیں یہ ناجائز, اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ عبادت کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کون سی عبادت کی جائے, جو بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جاگ کر عبادت کریں اور جتنی بھی توفیق مل جائے, لیکن ایک بات کا اہتمام کریں کہ فرض نمازیں ہماری نہ رہ جائیں. یعنی رات جاگنے کے نتیجے میں یہ نہ ہو کہ فجر کی نماز غائب ہو گئی، پھر ساری رات کا کیا کرایا ہم نے کھو دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکا جو نماز کا پابند تھا، ایک دن جب فجر کی نماز میں نہ آیا، یہ عام دن کی بات، تو ان کی والدہ جب ملی تو کہا کیا بات ہے، آج تمہارا بیٹا نماز کے لیے نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ساری رات عبادت کی، آج جاگ کر تو آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، میں نے بھی کہا ساری رات کا تھکا ہوا ہے، چلو سونے دو. فرمایا کہ اس کے لیے بہتر تھا کہ ساری رات سوتا رہتا اور نماز کے لیے جاگ جا رہا. مطلب یہ کہ فرائض اور واجبات کو ترک مت کرو. دیکھو اگر کوئی شخص رات کو نہیں جاگے گا، چاہے وہ جون سی بھی رات ہو، اللہ تعالیٰ باس پوس نہیں فرمائیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا محروم ہو گیا، لیکن آخرت میں باس پوس نہیں ہے. لیکن اگر نماز نہیں پڑھو گے تو بھائی باس پوس ہے. ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، اگر رات نہیں جاگا اچھے تو رات نہیں جاگا، اور اس نے اگر ایک سال سے نماز نہیں پڑھی، فرض تو کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. تو فرض نماز کے بارے میں نہ پوچھ گچھ ہے اور نہ ہی اس پر حیرت ہوتی ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. لیکن اگر رات نہیں جاگا تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تو جاگا نہیں آج رات. ایک دوسرے سے دوست پوچھتے ہیں اور وہ بتاتے بھی کہ میں تو رات کو جاگا تھا، فلاں فلاں جگہ گیا، یہ کیا وہ کیا، ساری اپنی کہانی بھی سناتے. تو بہرحال یہ رات جو آنے والی، اس کی قدر و قیمت ہمیں پہچاننی چاہیے، اور جو خرافات ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے. دین الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں، ان طریقوں کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں، قبرستان میں کوئی جانا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے. لیکن بعض لوگ آج اس صاحب نے مجھ سے پوچھا مغرب کے بعد جانا ضروری ہے؟ میں نے کہا نہ مغرب کے بعد جانا ضروری ہے نہ عشاء کے بعد جانا ضروری ہے. اگر سنت سمجھ کے کوئی چلا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس لیے میں بھی جا رہا ہوں، تو کوئی حرج بھی نہیں. لیکن ضروری سمجھنا، یہ ضروری نہیں، یہ صحیح نہیں، تو ضروری مت سمجھو. یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آپ جائیں استغفار کریں وہاں کے مردوں کے لیے، اچھی بات ہے، ان کے اشارے ثواب کریں پڑھ کر، وہاں جا کر بھی کر سکتے ہیں یا بیٹھ کر بھی پڑھ کر کر سکتے ہیں. اس عمل کو کوئی ضروری اور واجب اور فرض نہ سمجھو. جتنا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اتنا اس عمل کو وہیں تک محدود رکھو گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہوگا. لیکن اس سے ہٹ کر اگر چلیں گے تو وہی چیز پھر آہستہ آہستہ انسان کو بدعات اور رسومات کی طرف لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں ان ہدایات کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مبارک راتیں آنے والی ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے اس میں ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما جو آپ کو راضی کر دینے والے ہوں، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں انہیں عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ جو آنے والے ہیں ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے یا اللہ انہیں بھی محروم نہ فرما. ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور پورے دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.